الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرماتے ہیں جس کے اعمال ظاہرہ و باطنہ منہاج شریعت پر ہوں اس کی صحبت سے استفادہ کرے، اصل چیز اعمال ہی ہیں۔ اصل چیز اعمال ہی ہیں اور حضور سنت کے اندر رہ کر جو کیفیت پیدا ہوتی ہے تو وہ بعد مرتبہ اتنی لطیف ہوتی ہے کہ خود ذاتی کیفیت سے بھی اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ حضرت اس میں یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ شخص جس کے اعمال جو ظاہری اور باطنی ہیں شریعت کے مطابق ہوں، شریعت کے اصولوں پر منطبق ہوں، تو اس کی صحبت سے استفادہ کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ استفادہ فائدہ حاصل کرنے کا، اصل چیز اعمال ہی ہیں، یعنی کیفیات جو ہیں وہ بھی اعمال کے لیے ہوتی ہیں۔ مثلا کیفیت احسان ہے جو سب سے بڑی کیفیت ہے، جس کے لیے انسان کو بہت کچھ کوشش کرنی پڑتی ہے، اور حدیث شریف میں اسی کا مطالبہ ہے۔ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتا عبد اللہ ان کا ترا، تو ایسی عبادت کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ إِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر تو اس کو دیکھ نہیں سکتا تو یہ تو ہو، یہ تو تمہیں سمجھ میں ہو کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک کیفیت ہے اور اس کی کیفیت حاصل کرنے کا مطالبہ ہے حدیث شریف میں، لیکن یہ بھی اصل میں اعمال کے لیے، کیونکہ جس کو کیفیت احسان حاصل ہوگا تو اس کے اعمال کے اندر جان ہوگی۔ کیونکہ جو شخص جس کے ساتھ انسان کو واسطے ہیں سارے، یعنی سارا فائدہ اور نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، اگر اس کو دیکھ رہا ہوگا تو پھر وہ عمل کیسے کر رہا ہوگا؟ اور اگر یہ حالت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی تو اگر اس کو کم از کم اتنا پتہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر وہ عمل کیسے ہوں گے؟ ایک دفعہ میرے ایک ساتھی تھے، اس کی فیکٹری تھی، تو میں اس کے پاس گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا ٹی وی اس کے یعنی سامنے دیوار پر لگا ہوا ہے، چھوٹا سا ہے۔ تو میں نے کہا بھائی آپ ٹی وی دیکھتے ہیں؟ کہتے ٹی وی نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہتے کیمرہ ہے۔ میں نے فیکٹری کے مختلف جگہوں پہ کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں اور یہ ٹی وی مجھے وہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کیمرے کے اندر کیا کھا رہا ہے، مجھے پوری فیکٹری کا پتہ چلتا ہے کہ کون کام کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، اور ان کو بھی اس کا پتہ ہے کہ مجھے اس کا پتہ چل رہا ہے۔ لہذا وہ لوگ بے شک میں یہاں نہ بھی بیٹھا ہوں نا تو وہ کام ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ہمیں نوٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھ لیں، ایک فیکٹری کے اندر اگر اس کا انتظام کیا جائے تو اس سے نتائج بڑے اچھے نظر سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، علمی لحاظ سے تو ہم سب کو معلوم ہے، علمی لحاظ سے کس کو پتہ نہیں کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن یہ حال کے درجے میں آ جائے، انسان کے محسوسات میں آ جائے، اور انسان باقاعدہ اس کے مطابق فکر پیدا کر لے، تو پھر جو ہے اس کے اعمال کے اندر جانا جاتا ہے۔ تو اصل چیز اعمال ہیں، اور اعمال دو قسم کے ہیں، ظاہری اعمال ہیں اور باطنی اعمال ہیں۔ تو جو ظاہری اعمال ہیں اس کا حکم ظاہر کے درست کرنے کے متعلق ہے، اور جو باطنی اعمال ہے وہ باطن کے درست کرنے سے متعلق ہے۔ مثلا ظاہری اعمال نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ معاملات، معاشرت, اور جو باطنی اعمال ہیں وہ تکبر, ریا, بوز, کینہ, حسد وغیرہ کو دل سے نکالنا, اخلاص پیدا کرنا, تواضع پیدا کرنا, اللہ پاک سے راضی رہنا, اللہ کی محبت کا ہونا, یہ سارے باطنی چیزیں ہیں, باطنی اعمال ہیں. تو جن کے باطنی اعمال اور ظاہری اعمال دونوں شریعت کے مطابق ہوں, جیسے کہ اللہ پاک کی چاہت ہو اس کے مطابق ہوں, تو پھر ظاہر ہے اصل مقصود یہی ہے. تو اگر کوئی شیخ ان دو چیزوں کو حاصل کر چکا ہو تو ان کے مجلس میں بیٹھنے سے, ان کی صحبت میں رہنے سے یہ اعمال اس کی صحبت کی وجہ سے جو اس کے ساتھ بیٹھنے والے جو مصاحبین ہیں ان کے اندر بھی آ جائے گی, تو اس سے فائدہ ہوگا, یہی استفادہ ہے. تو جہاں تک کیفیتوں کے محسوس کرنے کی بات ہے تو یہ ہر وقت محسوس نہیں ہوتی. بعض کیفیات تو محسوس ہوتی ہیں, مثلا کسی کو رونا آ رہا ہے اور کسی کو پرہنسی تاری ہے, کسی کو جوش ہے اور کوئی جو ہے مطلب مست ہے, یہ سارے کیفیات یہ محسوس چیزیں ہیں, یہ محسوس ہوتی ہیں. لیکن وہ کیفیت چپے چپے اندر ہی اندر اللہ کے ساتھ تعلق ہو جس کا اور کسی کو پتہ نہ ہو, یہ کس کو پتہ چلے؟ یہ تو شاید اس شخص کو بھی پتہ نہ چل رہا ہو جو جس کو یہ حاصل ہو, بات ہماری نا. یہ لطیف چیزیں ہوتی ہیں, یہ ضروری نہیں کہ ہر شخص اس کو جان لے. ہاں جو صاحب ادراک ہوتا ہے وہ اس کو جان لے جس کو یہ چیز حاصل ہے. ہاں جی, ہر ایک آدمی اس کو یہ نہیں مطلب جان سکتا. تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ جو شیخ ان چیزوں کا حامل ہے اور مطابق سندر زندگی گزار رہا ہے ظاہر اور باطن کا, تو اس کی صحبت میں بیٹھنے سے تو فائدہ ہوتا ہے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. فرمایا کہ پورا کامل بجز انبیاء کی کوئی نہیں ہے, اور وہ کاملین بھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتے. سب کو اپنے نقش نظر آتے ہیں, ہاں وہ نقش حقیقی ہوں یا اضافی ہوں, اور نقش نظر آنے سے وہ معموم بھی ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایسے ہیں کہ ہم جیسے پر وہ غم پڑ جائے تو کسی طرح جانبر نہ ہو سکے. کمال کی تو توقع ہی چھوڑنا واجب ہے. ہاں صحیح کمال کی توقع بلکہ عزم واجب ہے. اس کی مثال اس مریض کی ہے جس کی تندرستی سے تو مایوسی ہو مگر صحت کسی کو اس کی تدبیر کا ترک جائز نہ سمجھا جاتا ہو, اور نجات بلکہ قرب بھی کمال پر موقوف نہیں بلکہ فکر کمال پر موجود ہے. واللہ لا یخلف المیعاد, بس اسی طرح ساری عمر ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. وہذا و معنی ما قال الرومی رحمۃ اللہ علیہ, اندری رحمی تراش و می خراش, تا دم آخر دم فارغ مباش, تا دم آخر دم آخر بوت کے عنایت بات و صاحب صرف بوت. سب سے آخر میں خواہش کو اظہار حال کے لیے یا اپنی آپ کی ہمدردی یا رفع التباس جو چاہے نام رکھیے, یہ کہتا ہوں کہ میں بھی اس کشمکش میں ہوں مگر اس کو مبارک سمجھتا ہوں, جس سے اثر ہے کہ یہ سمجھ نہیں سکتا کہ خوف کو غالب کہوں یا رجا کو, مگر مستر ہو کر اس دعا کی بنا لیتا ہوں جس سے کچھ دارس بنتی ہے. اللہ مکلی وجنی لگ. حضرت نے اس میں ایک بڑی اہم لیکن مشکل سے سمجھ میں آنے والی بات بتائی. مشکل سے سمجھ میں آنے والی بات یہ ہے کہ عملی طور پر مشکل ہے, نظریاتی طور پر مشکل نہیں ہے, عملی طور پر مشکل ہے. اور وہ یہ بات کہ حضرت نے فرمایا کہ انبیاء کے بغیر کوئی بھی مطلب نقص سے خالی نہیں ہے, ہر شخص کے اندر نقص ہے, لیکن کام سب کو کرنا ہے, منزل تک سب کو پہنچنا ہے, منزل تک سب کو پہنچنا ہے. فرمایا کہ جو کاملین ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتے, جو کاملین ہے وہ بھی اپنے آپ کو کامل نہیں سمجھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث شریف کی دعا ہے, اے اللہ میں تیرے ثنا کا حق ادا نہیں کیا, یہ کیا, اے اللہ میں تیرے ثنا کا حق ادا نہیں کیا. فرمایا کہ سب کو اپنے حق نقش نظر آتے ہیں, ہاں وہ نقش حقیقی ہو یا اضافی. اضافی سے مراد یہ ہے کہ اس کی طلب اتنی زیادہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کے اندر نقش لازم سمجھ لے, حالانکہ وہ نقش موجود نہ ہو. اور حقیقی بھی ہو سکتے ہیں ہم جیسے لوگوں میں ہیں. پھر فرمایا کہ جو نقص ہیں جو ان کو نظر آتے ہیں اس سے وہ مغموم بھی ہوتے ہیں, غم بھی ان کو ہوتا ہے, اور غم بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اتنا کہ ہم لوگ اس کو برداشت ہی نہ کر سکیں. اس لیے حضرت نے نصیحت فرمائی ہے کہ یہ تو سوچو ہی نہیں کہ میں کامل ہو جاؤں گا. فرمایا کہ جو کمال کا مدعی ہے وہ ابھی مبتدی بھی نہیں, جو کمال کا مدعی ہے وہ تو ابھی مبتدی بھی نہیں. کیوں؟ اس کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگی, اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ جو ہے مطلب یہ کہ میں کامل نہیں ہوں, اس کو تو اس بات کا بھی پتہ نہیں ہے, اس کو تو اپنے نفس سے یہ پتہ نہیں چلا بھی. مبتدی کو کم از کم نفس کا تو پتہ لگ چلنا چاہیے. تو جو کمال کا دعویٰ رکھتا ہے اس کو تو اپنے نفس ہی نظر نہیں آ رہے, اس کو تو یہ بھی پتہ نہیں چل رہا, اس وجہ سے وہ تو ابھی مبتدی بھی نہیں. ابھی تو اس کو بہت کوشش کرنی پڑے گی. صوفی نشوت صافی تادر نکشت جامے بسیار سفر باعث تا پخت شو خامے. صوفی اس وقت تک صافی نہیں ہو سکتا جب تک وہ عشق کا جام نہ کھینچے. بہت زیادہ سفر طے کرنا پڑے گا اس وقت تک کہ پختہ جو ہے نا وہ پختہ, خام جو ہے نا وہ پختہ بن جائے. فرمایا کہ کمال کی تو توقع ہی چھوڑ دیا جائے, کمال تو ہم حاصل نہیں کر سکتے. ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ ہم راستہ وہی اپنائے جس طرف کمال حاصل ہو, راستہ وہی اپنانا پڑے گا جس طرف کمال حاصل ہو. لیکن کمال کی تو توقع ہی ہمیں نہیں ہو سکتی, ہم کمال حاصل کر نہیں سکتے. ہاں جی, پھر فرمایا کہ اس بات کی صحیح کہ میں اس راہ پہ گامزن رہوں, یہ عزم اس کا واجب ہے. توقع کیا چیز کا عزم واجب ہے, یعنی کمال کے اوپر اپنے آپ کو فائز نہیں سمجھنا چاہیے, اور نہ اس بات کا وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ بھی باکمال ہو سکتے ہیں. ہاں یہ بات ہے کہ اس راستے پہ ہمیں گامزن رہنا چاہیے کہ اس کا حکم ہے, ہمیں اس راستے پہ چلنا ہے. مثال کے طور پر آسان بات بتاتا ہوں, کیا ہم نبی بن سکتے ہیں؟ کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ نبی بنے؟ نہیں بن, نبی نہیں بن. لیکن انبیاء کے راستے پہ چلنا ہے یا نہیں چلنا؟ انبیاء کے راستے پہ تو چلنا واجب, لیکن نبی کوئی بن نہیں سکتا, نبی کوئی بن نہیں سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمال تو ہم حاصل نہیں کر سکتے, لیکن اہل کمال کے پیچھے چلنا ہے, ان کے راستے پہ چلنے, منزل وہی بنانی ہے اپنے لیے, منزل ٹارگیٹ وہی بنانی ہے. دور ایک روشنی کا مینار نظر آ رہا ہے, ہمارے منزل وہی کا, ہم اس پر جائیں گے. لیکن ہر وقت ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ اس منزل پہ ہم پہنچے نہیں. ہاں جی, ہم لوگ مسلسل اس طرف جا رہے ہو, ٹارگیٹ ہمارا وہی ہو, لیکن ہم اس کو کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں وہ ٹارگیٹ اچھی ہو گیا. جس شخص نے سمجھا کہ وہ ٹارگیٹ اچھی ہو گیا, اس کی ترقی وہی رک گئی, آگے نہیں جاتا. لہذا اپنے منزل کی طرف بڑھنا چاہیے, عزم رکھنا چاہیے, اپنے سفر کو روکنا نہیں چاہیے, وہ جاری رہنی چاہیے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک مریض ہو اور اس کی صحت سے مایوسی ہو جائے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے پھر بھی ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کا علاج چھوڑ دیں. آپ کو تو اس کا بڑا تجربہ ہوگا, بہت سارے مریض آپ کے پاس ایسے آئے ہوں گے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ریورسیبل نہیں ہے. کیا خیال ہے اس کو ختم کر لیتے, اب اس کے گلے پہ چوری پیر کو جس سے ٹھیک تو نہیں ہو سکتا. ہاں جی, تو یہی بات ہے کہ فرمایا کہ اس کی مثال اس مریض کی ہے جس کی تندرستی سے تو مایوسی ہو, لیکن اس کی صحت کی فکر مسلسل جاری ہو, کیونکہ اس کی صحت کی فکر کو چھوڑنا یہ گناہ ہے, وہ ہم نہیں کرتے, ہمیں جاری رکھنا ہوتا ہے. فیصلہ اللہ کا وہ اپنی جگہ پر ہے, ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم سے وہ پوچھا جائے, ہم لوگ کس بات کے وہ ہیں, مطلب مخاطب ہیں, وہ ہمیں سوچنا چاہیے. جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ تو وقت پر ہو جائے گا. تو فرمایا کہ اسی طریقے سے ہمیں ایک مسلسل عمل جاری رکھنا چاہیے. فرمایا ان دری رحمی تراش و می خراش تا دمے آخر دمے فارغ مباش. اندر ہی اندر ادیڑ بن میں لگے رہو, پتہ نہیں میری کیا حالت ہے, میری کیا حالت ہے, مجھے آگے جانا چاہیے, مجھے آگے جانا چاہیے. فرمایا آخر دم تک فارغ نہیں بیٹھنا چاہیے. تا دمے آخر دمے فارغ مباش, تا دمے آخر دمے آخر بوت, یعنی آخر وقت تک بھی جو آخر لمحہ ہے ممکن ہے اسی وقت آپ کے اوپر فضل ہو جائے, ممکن ہے آخری وقت ہی آپ کے اوپر فضل ہو جائے. اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے, مایوس نہیں ہونا چاہیے, اپنی ہمت جاری رکھنی چاہیے, کوشش جاری رکھنی چاہیے, لیکن کبھی بھی اپنے آپ کو باکمال نہیں سمجھنا چاہیے. اسی ادھیڑ بند میں لگے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں میری کیا حالت, پتہ نہیں میری کیا حالت. اچھا یہ دیکھیں نا, یہ ایک صوفی کی کتاب ہے نا, مولانا شفیع الدین رحمۃ اللہ صوفی تھے نا, تو بعض لوگ کہتے ہیں صوفیا نے یہ باتیں کہاں سے نکالی ہیں, یہ کیا کرتے ہیں. تو چلے صوفیوں کی باتیں بند کر کے صحابہ کی بات, صحابہ کی باتیں تو صوفیوں کی باتیں نہیں ہیں نا, وہ تو ہے نا, مطلب وہ تو صحیح بات ہے نا, اس میں تو کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتا. مجھے آپ بتا دیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے عقیدے کے مطابق افضل البشر بعد الانبیاء ہے یا نہیں ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء ہمارے عقیدہ یہی ہے, اہل سنت والجماعت. لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عمل کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو باکمال سمجھتے تھے. باکمال تو کیا, وہ فرماتے تھے کاش میں ایک تنگا ہوتا جس کو جنم بتا دیتا, کاش مجھے میری ماں نے جنم نہ ہوتا, کاش ایسا ہوتا, کاش ایسا ہوتا, میرے ساتھ حساب ہوگا ان کے ساتھ حساب نہیں ہوتا. اب دیکھیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طرح بشارتیں دی, کئی طرح بشارتیں دی, ان بشارتوں کو حق سمجھتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ان سے زیادہ کون اعتبار کرتا ہوگا؟ ہاں جی, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مطلب اتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتماد, اور یہ کیفیت اتنی زیادہ اسٹرانگ کہ اس کے ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. اب یہ صوفیوں کی باتیں تو نہیں ہیں نا, یہ صحابہ کی باتیں نا. پھر دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپکے سے کہتے ہیں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مجھے آپ حضور کے راز نہ بتائیں, میں یہ نہیں پوچھ رہا, اتنا بتا دے کہ کیا میں میرا نام مناسب میں سنوں. اب اللہ کہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہاں مناسب, جن کے بارے میں آپ سے فرما رہے ہیں عمر جس راستے پہ چلتے ہیں اس راستے پہ شیطان بھی آتا ہے, شیطان اس راستے سے اٹھتا ہے. آج ان کے زبان کے حق بولتا ہے آپ سے سننے سے, اس کے باوجود جو ہے نا اتنا زبردست کیفیت, اتنا اسٹرانگ کہ وہ ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اور یہ دیکھیں نا آخر وقت جو انسان کا ہوتا ہے نا وہ سب سے زیادہ کلیئر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ انسان آخر میں تو بلف نہیں کرتا نا, کم از کم جو انسان اس دنیا سے جا رہا ہو اس وقت تو بلف کم از کم نہیں کرتا نا, وہ تو صحیح بات کر رہا ہوتا ہے نا اس وقت. اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا عمل ہے, حالانکہ شہید ہو رہے ہیں, شہید ہو رہے ہیں, لیکن اپنے ساتھی سے کہتے ہیں میرا سر مٹی پہ رکھ, میرا سر مٹی پہ رکھ. پھر اللہ پاک سے مخاطب ہوتے کہتے ہیں یا اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہیں کیا تو میں تباہ ہو جاؤں, میں تو کہیں کا بھی نہیں رہوں گا. وہ رونا شروع کر دیا, روتے رہے روتے رہے روتے رہے, اس حالت میں جانے. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے دیکھ قبر کو دیکھ کے جو ہے نا رو پڑنا شروع کر لیتے ہیں, روتے رہتے روتے رہتے. علی کرم اللہ وجو, زبیر رضی اللہ تعالیٰ, طلحہ رضی اللہ تعالیٰ, جو آشرم بشرا ہے جن کو بشارتیں ملی ہیں ان سب کا یہ حالت ہے. یہ تو صوفیوں کی باتیں نہیں ہیں, یہ تو باتیں ہمارے ظاہر میں صحابہ کرام کی. تو یہ جو حضرت نے فرمایا آخر ان کے پاس ہی تو دلائل ہیں کہ باکمال بھی ہیں لیکن اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے, اور واقعتاً یہ عملاً سمجھنا بڑا مشکل, کیونکہ ان دو چیزوں کو جمع کرنا آسان نہیں ہے, ان دو چیزوں کو جمع کرنا آسان نہیں ہے. جس کے دل میں اللہ پاک اتنی وسعت پیدا فرما دے کہ دو چیزیں جمع ہو سکے تو پھر ان کو اسی میں درکفے جامع شریعت درکفے سندانش ہر اوسنا کے ندان جام سندا باغ ایک ہاتھ میں عشق کا جام ہو, دوسرے میں سندان عشق ہو, یہ شریعت کا جام ہو, دوسرے میں عشق کا سندان ہو, ہر دعوی کرنے والوں کو دونوں میں ایک چیز نہیں ملا سکتا. حضرت نے بھی فرمایا کہ میں بھی اپنا حال بتاتا ہوں کہ میں بھی اس کشمکش میں ہوں, ادھیڑ بن میں ہوں کہ میری چال ہے. فرمایا اس کو میں اپنے لیے مبارک سمجھتا ہوں, اور میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پر خوف غالب ہے یا رضا. ہاں, اسی وجہ سے مستر ہو کر اللہ پاک کے سامنے کہتا ہوں اللہ مکلی بج انی رکھ, یعنی اے اللہ میرے لیے تو خود ہی اختیار فرما, مجھے پوری طور کتاب سے نوازے. تو یہ جو ہے نا, یہ کہتے ہیں, بلکہ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ جنت کا تو تصور کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے, ہمیں تو اگر جنتیوں کی جوتیوں میں بھی جگہ مل جائے تو یہ بڑی بات ہے. اور یہ بھی اپنے استحقاق کی بنیاد پہ نہیں کہتے, اس لیے کہ جہنم کے نام سے ہو پاتا ہے, اس طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا, اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کرتے. تو یہ ہے بڑوں کی بات, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرمایا اگر چھوٹے اپنوں کو بڑوں کے برابر سمجھنے لگے تو وہ اسی دن سے گھٹنا شروع ہو جائیں گے, اور بڑے اگر شفقت کا برتاؤ نہ کرے بلکہ بڑائی کے غرور میں تکبر کرنے لگے تو وہ بھی گھٹ جائیں گے. ایسے ہی بھی اثر بڑوں کی تعلیم کے مطابق کسی نے کہا ہے, سگ باش برادر صورت میں باش, اور چوٹے بن کر چوٹے نہ رہیں تو ان کی مطبوعی کے مطابق کسی نے کہا خر باش برادر بزرگ میں باش. باقی اگر چھوٹے بڑوں کا مقابلہ کرنے لگے تو بڑا آدمی گدے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے, یہ سارا بوجھ اسی پہ لادا جاتا ہے. یہ حضرت نے ایک اصول دیا ہے استفادے کا, استفادہ جانبین سے ہوتا ہے, یعنی چھوٹے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی پوری کر لے اور بڑے اپنی ڈیوٹی پوری کر لے, چھوٹے چھوٹے بن کر رہے ہیں اور بڑے شفقت اختیار کر رہے ہیں. چھوٹے جو ہیں جب تک اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ان کو فیض مل نہیں سکتا, کیونکہ فیض ملنے کے لیے چھوٹا سمجھنا اپنے آپ کو لازم ہے. جیسے پانی ڈلوان کی طرف بہتا ہے, تو اگر ڈلوان موجود نہیں ہو تو پانی کیسے آئے گا اس طرف؟ تو جو آدمی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھ رہا اس کی طرف بڑے کا فیض کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. اسی طریقے سے جو بڑا ہے وہ بھی شفقت کرے, تکبر نہ کرے, کیونکہ تکبر سے تو انسان اپنے مقام سے گر جاتا ہے. شفقت من لم يرحم صغیرنا ومن لم يأكل كبيرنا, ہاں, جو لوگ مطلب ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے, فلیس منا, وہ ہمارے ہم میں سے نہیں ہے. اس وجہ سے چھوٹوں پہ شفقت کرنی چاہیے اور بڑوں کی قدر کرنی چاہیے, بڑوں کا ادب کرنا چاہیے, یہ ادب اور شفقت دونوں موجود ہونی چاہیے. تو ادب جو ہے اگر نہ ہو تو اس کے لیے پھر فرمایا کہ جو ان کے بزرگ ہوں گے ان کے لیے کسی نے کہا ہے کہ خر باش برادر بزرگ میں باش, یعنی گدا بن جاؤ لیکن بڑا بھائی نہ بنو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گرانوں میں بڑے بھائی کی بڑی مشکل آ جاتی ہے, ساری ذمہ داری ہے بڑے بھائی کے اوپر. ہاں جی, ہر ایک اس سے گلہ, ہر ایک اس سے شکوا, ہر ایک اس پہ اپنا بوجھ ڈالا جاتا ہے اور سمجھتے ہیں کہ بس کسی کو ساری قربانی کرنی ہے. تو ایسی صورت میں بالکل وہی والی بات صحیح ہے کہ وہ گدا تو بن جائے لیکن بڑا بھائی نہ بنے, ٹھیک ہے, مطلب گزار ہے ان کے لیے بڑا مشکل. اور اگر ظلم ہو بڑوں سے چھوٹوں پر تو پھر ایسے لوگ کے لیے فرماتے ہیں کہ سگ باش برادر فرد میں باش, کتا بن جائے لیکن چھوٹا بھائی نہ بنے. تو بعض چھوٹے بھائیوں کو دوڑایا جاتا ہے, چھوٹا ہر وقت دوڑتا رہتا ہے, یہ کام کر لو, یہ کام کر لو, یہ کام کر لو. شفقت نہیں ہوتی, اس کے کوئی حقوق نہیں ہوتے, صرف فرائض ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ظاہر ہے اس صورت میں تو اس کی شامت آ جائے گی. تو دونوں کو اپنے اپنے کام کرنے چاہیے, بڑوں کے بڑائی کے لحاظ سے کام کرنا چاہیے, چھوٹوں کو چھوٹے ہونے کے لحاظ سے کام کرنا چاہیے. یہ تو تھرسٹ ان طرف والا اصول ہے کہ وہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ جیسے یعنی یہ انگلیاں ہیں, اب میں اگر یہ انگلیاں اس طرح نہیں ڈالوں گا تو کیسے مطلب یہ بنے گا. ہاں, تو اس طریقے سے یہ کہ یہ جو نا مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ کو بڑا بننا ہوتا ہے, کچھ کو چھوٹا بننا ہوتا ہے, پھر جو ہے نا اس سے فائدہ ہوتا ہے, ورنہ ایسا نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے جی, پھر اس طرح کر لو, اس سے کوئی بن. اس سے پھر نہیں بن سکتا. تو یہ جو نا مطلب ہم لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ جو بڑے ہیں بڑے بن جائیں شفقت کے لحاظ سے, اور چھوٹے چھوٹے بنے خدمت اور ادب کے لحاظ سے. تو پھر دونوں کو فائدہ ہوگا, چھوٹوں کو بھی فائدہ ہوگا اور بڑوں کو بھی فائدہ ہوگا. اور میں توجہ کا اثر اس پر ہوتا ہے جو اپنے آپ کو محتاج اثر کا سمجھتا ہے اور اپنے کمال کا مدعی نہ ہو. عوام پر توجہ کا اثر ہوتا ہے اور خواص پر نہیں, کیونکہ ان میں احتیاج و طلب ہی نہیں ہوتی. تو خود اس کو تو خود اس کے مدعی ہے کہ دوسرے ہمارے محتاج ہیں. کیونکہ حضرت نے ایکسپیرئنس کی بات کی, تجربے کی بات کی. فرمایا کہ توجہ کسے کہتے ہیں؟ توجہ اس کو کہتے ہیں کہ بڑے جو ہیں جب توجہ کی نظر سے چھوٹوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے اندر اس توجہ کی برکت سے زیادہ پیدا ہو جاتی ہے. وہ ایک دعائیہ کیفیت ہوتی ہے. جب بڑے توجہ سے چھوٹوں کو دیکھتے ہیں نا تو اس سے ان کے اندر ایک دعائیہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ پاک کو کر دیتے ہیں. یہ اس کو ہم توجہ کہتے ہیں. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خلفاء سے کہا تھا کہ کبھی کبھی چپکے چپکے اپنے مریدوں پہ نظر ڈال دیا جاؤ, اس سے آپ کے مریدوں کو فائدہ ہوگا. مطلب یہ توجہ محبت کے نظر ڈال دے گا, اس سے فائدہ ہوگا. تو یہی چیز ہے کہ وہ جو ہے نا انسان وہ چپکے چپکے جو ہے آئیے ذرا, تو یہی مطلب وہ ہے کہ چپکے چپکے اگر اپنے مریدوں پہ وہ توجہ ڈالتا رہتا ہے, محبت کی نظر ڈالتا رہتا ہے, تو اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ توجہ کا فائدہ اس کو ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. جو اپنے آپ کو اس کا محتاج ہی نہ سمجھے, چھوٹا نہ سمجھے, تو اس کو توجہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. رکاوٹ آ جاتی, رکاوٹ آ جاتی. اس رکاوٹ سے بچنے کے لیے انسان کو یعنی اپنے آپ کو محتاج سمجھنا ہوتا ہے. جتنے بھی ہمارے اللہ والے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اپنے بڑوں کا محتاج سمجھا ہے, حالانکہ بعد میں ان سے بڑے ہو گئے. لیکن اس وقت آخر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی تو کسی کے سامنے زانو تلمس طے کر چکے تھے اور مرید تھے کسی کے. ہاں جی, اور اس طرح خواجہ محی الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی یہ صورت حال ہے. ان کو اللہ پاک نے کتنا نوازا, لیکن اپنے وقت میں تو چھوٹے. مارے شیخ مولانا شفتہ رحمۃ اللہ نے ایک موقع پہ فرمایا کہ بھائی بڑا بننے کے لیے کچھ وقت تک چھوٹا بننا پڑے گا. بڑا بننے کے لیے ایک وقت تک چھوٹا بننا پڑے گا. جو چھوٹا نہیں بن سکتا وہ بڑا نہیں بن سکتا. جس میں چھوٹے بننے کی استعداد نہیں ہے اس میں بڑا بننے کی استعداد نہیں ہے, کیونکہ استعداد پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے, اور وہ اس کے لیے ذریعہ بنتا ہے بڑوں کی محبت کی نظر. بڑوں کی محبت کی نظر جو ہے نا اس کے لیے ذریعہ بنتی ہے. اگر کوئی شخص چلے ایک دفعہ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بزرگ ہیں حضرت مجد الرسانی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ, تو ایک دفعہ ان کے مہمان آئے, ان کے خانقاہ میں بے وقت مہمان آئے. جیسے چار بجے آج کل مہمان آ جائے, اب چار بجے اب وہ سارے کانے وانے ہوٹل ووٹل تو ہوتے نہیں, تو سارے کانے وانے کا نظام ختم ہو چکا ہوتا ہے اور مہمان بھی چاہتے. سامنے بٹھیاری کا دکان, بٹھیاری کا دکان تھا. اس نے دیکھا کہ حضرت کے بے وقت مہمان, اس نے اسی وقت روٹیاں لگانی شروع کر دی بغیر پوچھے. محبت تھی حضرت کے ساتھ, تو جیسے مطلب یہ کہ وہ روٹیاں پوری ہو گئی, مطلب ان کے مہمانوں کی تعداد تو دیکھ لی تھی, تو روٹیاں لے کے جو ہے نا وہ دروازہ کر دیتا ہے. حضرت سے کہا کہ حضرت نے روٹیاں لیتا ہے, آپ کے مہمان بے وقت آئے تھے, میں نے دیکھ لیے تھے, میں نے روٹیاں پکائی, میں نے کہا کہ مہمانوں کو روٹیوں کی ضرورت ہوگی, میں لے آؤ گور فرما لے. حضرت نے بڑی خوشی کے ساتھ قبول فرمائے, لیکن دل میں اس کے لیے ایک عجیب مقام بن گیا. ایسے وقت میں بات ہوتی کہ وہ ایسے وقت میں جب ایک چیز کی ضرورت ہے اور وہ جس شخص کے دل میں آ گیا تو وہ تو بڑی بات. حضرت نے اس وقت لے لی روٹیاں اور مہمانوں کا احترام کر دیا, مہمان رخصت ہو گئے. بعد میں اس بٹھیارے کو بلا لیا, اس کو بلا لیا, انہوں نے کہا کہ مانگو, کیا مانگتے ہو؟ یہ کلمہ ہر ایک کی زبان سے بھی نہیں نکلتا اور ہر وقت نکلتا بھی نہیں, یہ من جانب اللہ ہوتا ہے, جس کے لیے بھی ہوتا ہے, تو جب بھی نکلتا ہے تو نکلتا ہے. ہاں جی, نے کہا مانگو, کیا مانگتے ہو؟ اب بٹھیارے نے ڈرتے ڈرتے کہہ دیا, حضرت مجھے اپنا جیسے بنا لیں. اب جو ہے نا وہ خواجہ صاحب نے اوہو یہ کیا کہہ دیا، یہ کیا کہہ دیا، کوئی اور چیز مانگ لو، کام کی چیز مانگ لو، یہ آپ نے کیا سوچا، چھوڑ دو اس بات کو، مجھ جیسا بن کے کیا کرو گے، کچھ کچھ اور مانگ دو. نے کہا حضرت میں تو یہی مانگ رہا ہوں، اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو دے دیں ورنہ مجھے کوئی اور ضرورت ہی نہیں. نے کہا نہیں نہیں اب موقع ضائع کیوں کرتے ہو، مانگو جو کچھ مانگ لیں مانگ لو، لیکن یہ چیز نہ مانگو. میں نے کہا حضرت میں صرف یہی چیز مانگتا ہوں، اگر کر سکتے ہو مجھے اپنے جیسے بنا دو. اچھا چلو آپ کی مرضی، ہم نے کیا کہہ سکتے، چلے آ جاؤ. اندر لے گئے، کباڑا بند کر دیے. کیا کر دیا ہے تو اللہ کو پتا ہے، کیونکہ وہاں تو صرف اللہ کے علاوہ اور کوئی دائی نہیں، یہ دو ہی تھے. ہاں جی، لیکن جب کچھ دیر کے بعد کباڑ کھلے تو وہاں ایک باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ کے بجائے دو باقی بلّہ تھے. ایک تو خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ خود تھے، اور دوسرے وہ بٹھیارا، وہ بھی خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ کی شکل میں آ گیا. فرق صرف یہ تھا کہ اصل باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ تو ہوش میں تھے، لیکن جو دوسرے باقی بلّہ تھے وہ ہوش میں نہیں تھے، وہ مدہوش تھے. اجارے اس فیض کو اٹھا کر سکتے تھے، یہ تو بتدریج ہوتا ہے نا، مطلب جس جگہ بنتی ہے پھر وہ اور جس جگہ بنتی ہے پھر اس طرح بتدریج سب کچھ ہوتا ہے. اب یہ تدریج والی بات تو نہیں تھی، تو آن کے آن والی بات تھی، تو لہٰذا اس کو برداشت کب کر سکتے ہیں اس فیض کو. بے ہوش تھی، تین دن تک وہ بے ہوش رہے اور اس کے بعد فوت ہو گیا. آج تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، پر میں بٹھیارا مر گیا لیکن خوش قسمت تھا باقی بلّہ بن کر مر گیا. آن کی آن میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے. اس کو کہتے ہیں نسبت اتحادی. ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے نسبت انعقاد، ایک ہوتا ہے نسبت اصلاحی، اور ایک ہوتا ہے نسبت اتحادی. تو نسبت اتحادی یہی ہوتی ہے. تو وہ بٹھیارے کو حاصل ہو گیا، لیکن کیسے حاصل ہو گیا، کیسے حاصل ہوا، یہ ایک چیز تھی جو کہ بس حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت نکلے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملے کی خبر سن کے نیزہ لے کے نکلے، دیکھتا ہوں کہ کون ہے، حالانکہ وہ ایک افواہ تھی، لیکن بہرحال نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا زبیر کدھر گئے، میں نے اس طرح افواہ سنی تھی، تو آپ کیا کرتے، انہوں نے کہا بس میں نیزہ دوست کو مار دیتا، اور میں آپ میرے حواری ہیں، حواری رسول کا لقب ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جس کو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودی کا ایک قرض کا معاملہ، تو وہ کہتے کہ آپ نے مجھے نہیں دیا، آپ نے فرمایا دیا ہے، تو وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر آ کے انہیں کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ تو اس وقت تھے نہیں، آپ نے گواہی کیسے دے دی. کہا یا رسول اللہ میں جب آپ کی اس بات کو جانتا ہوں، آپ مانتا ہوں کہ اللہ ہے اور قرآن ہے، تو میں یہ گواہی نہیں دے سکتا، یار جب میں آپ کو ہر چیز میں سچا سمجھتا ہوں تو یہ اس میں بھی تو آپ سچے. تو آپ سے ہم نے فرمایا آئندہ اس شخص کی گواہی دو گواہی کے برابر ہوگی. تو ایسے ہوتے ہیں، مطلب ایسے اوقات آتے ہیں انسان کی زندگی میں جب بے ساختہ انسان کے دل میں ایک جذبہ ابھرتا ہے اس کے شیخ کے یا اس کے جو بھی ہے، اور وہ پھر انسان کا کام بن جاتا ہے. شیخ نہیں بناتا، شیخ تو کچھ بھی نہیں، وہ تو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، دوسروں کو یہ سنبھالے گا، لیکن اللہ کرتا ہے. اللہ جل شانہ اس نسبت کی وجہ سے کرتا ہے جو نسبت اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے وہ اس طرح کرتا ہے. تو یہاں پر بھی اس قسم کی بات ہے کہ عوام کو تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ عوام جو ہے نا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں، لیکن جو خواص ہوتے ہیں وہ خواص جن جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے ان کو تو بہت کچھ مل جاتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ استعداد بھی ہوتی ہے اور احتجاج بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہوتی ہیں. عوام میں استعداد نہیں ہوتی تو اس میں بھی ان کو تھوڑا مل جاتا ہے، اگرچہ ملتا ہے، اور خواص کے اندر طلب نہیں ہوتی. تو خواص کے اندر اگر طلب آ جائے تو استعداد تو ان کے اندر پہلے سے ہے، تو پھر تو بہت کچھ مل جاتا ہے. اس کی مثال بالکل ایسے جیسے اللہ والوں کی اولاد، اللہ کے والوں کی اولاد یا تو آوارہ ہوگی یا پھر بہت بڑے ولی اللہ ہوگی. کیوں؟ ظاہر ہے اگر ان میں استعداد ہیں اور ان میں طلب ہے تو پھر تو سمندر موجود ہے، بس فوراً جو ہے نا مطلب یہ کہ ان کو سب کچھ مل جاتا ہے, لیکن اگر ان میں طلب نہیں ہے, ہاں طلب نہیں ہے, تو اتنے قریب ہونے کی وجہ سے اگر وہ بے قدری کرتے تو اور ہو جائیں گے نا, ٹھیک ہے نا, تو وہ ظاہر محروم ہو جائیں گے, لیکن اگر ان کے اندر استعداد ہے تو پھر بن جائیں گے. جیسے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اب ان کی اولاد کو اللہ پاک نے استعداد بھی دی تھی, طلب بھی دی تھی, تو کیا بن گئے؟ آج کل دنیا میں ان کا ڈنکا ہے, ارے مولانا تقی عثمانی صاحب کا اور مفتی رفیع عثمانی صاحب کا, یا مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, اس طرح جو ہے نا وہ مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ کے جو بیٹھے تھے مولانا یوسف قندلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا, ہاں جی, تو ایسے لوگوں کا تو ڈنکا بچتا ہے جو اللہ والوں کی اولاد بھی ہو اور ان میں طلب بھی ہو احتیاج بھی ہو, وہ تو پھر ان کو بہت نواز جاتا ہے, لیکن اگر ایسا نہ ہو تو بس میدان خالی ہے ان کے, وہ سارے دور دور والے لے جاتے ہیں اور قریب والے محروم ہو جاتے ہیں, دور دور والے لے جاتے ہیں. یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کو اپنے رشتہ داری کے زون میں آ کر محروم نہیں ہونا چاہیے, رشتہ داری انسان کو محروم کرا دیتی بات, انسان کا جو رشتہ داری کا ہوتا ہے نا, کہتے ہیں میں تو رشتہ دار ہوں مجھے تو مسلم مل جائے گا. ایک دفعہ ہمارے دفتر کے ساتھی تھے, اس نے خواب دیکھا عجیب خواب دیکھا, اس نے کہا کہ آپ آئے ہیں مدینہ منورہ سے, آپ کے پاس زمزم بھی ہے اور کھجور بھی ہے اور آپ تقسیم کر رہے ہیں, تو کہتے ہیں میں دل میں کہتا ہوں کہ ہمیں تو مفت میں مل جائے گا کیونکہ ہم تو ساتھی ہیں, کہتا اپنا میں نہیں دیا. کہتے جب جا کیا تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا, یہ تو دیکھا سب کو مل گیا ہمیں نہیں ملا. میں نے کہا تو آپ کو اشارہ مل گیا, اشارہ مل گیا کہ طلب چاہیے, یہ نہیں کہ مفت میں مل جائے گا, ساتھ ہے تو مفت میں مل جائے گا, یہ تو نہیں ہوتا, ساتھ ہوتے ہیں لیکن مفت میں نہیں ملتا, اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے, جو کوشش کر لے تو ان کو واقعی زیادہ مل جاتا ہے, اس کی وجہ سے ساتھ جو ہوتے ہیں, ساتھ ہونے کی وجہ سے چونکہ ہر وقت کا ساتھ ہوتا ہے, ہر وقت کا موقع ہوتا ہے, یہاں تو زیادہ مل جاتا ہے. لیکن اب جس میں طلب ہی نہیں ہو, اب دیکھیں تیز بارش برس رہی ہو اور گڑھے کو آپ الٹا رکھ دیں, اس میں کتنے قطرے آئیں گے؟ ایک قطرہ بھی نہیں آئے گا. اور اگر آپ دارے کٹورا رکھ لیں اور بوندا باندھی ہو رہے تو کچھ نہ کچھ تو آ جائیں گے نا, کچھ نہ کچھ تو اس میں آ جائیں گے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا مطلب یہ کہ طلب اور احتیاج یہ بہت ضروری ہے, بغیر اس کے کچھ بھی نہیں ملتا. اور میں منتہی کا یہ کہنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, آئندہ کے مراتب معرفت پر نظر کر کے کہنا صحیح ہے, کیونکہ منتہی جو ہے تو کمالات موجودہ کے اعتبار سے ہے جس پر اس کی نظر نہیں, اور مراتب معرفت غیر متناہی ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود عالم الناس و عارف الخلق ہونے کا حکم ہے کہ آپ ترقی کے برابر درخواست کرتے رہیے, قل ربی زدنی علما. یہ حضرت نے فرمایا کہ جو منتہی ہوتا ہے, منتہی سے مراد ہے کہ جو سلوک کے منازل طے کر چکا ہوں, وہ جب کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ کچھ نہیں تو پھر اور کیا ہے, پھر اور کیا ہے. ہمارے ایک استاد تھے اردو کے, تو وہ بٹو کا دور جو ہے نا مطلب کیونکہ تھا, تو وہ کہتے ہیں بٹو صاحب نے ان دنوں کہا تھا کہ ہم غریب لوگ ہیں, کسی اس میں کہا ہوگا نا تقریب, ہم تقریب تو کیا کرتے تھے, ہم غریب لوگ ہیں. تو اس نے کیا, اگر بٹو صاحب غریب ہے تو پھر ہم تو غاروں میں رہتے ہیں, دارے جن کے جو ہے نا زمینوں میں کئی کلومیٹر گاڑیاں چلتی ہیں, تو اگر وہ غریب ہے تو پھر تو ہم تو غاروں میں رہتے ہیں. تو بعض لوگ سمجھتے ہیں وہ جو منتہی ہوتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں, وہ ذہن میں کہتے ہیں اگر یہ کچھ بھی نہیں تو پھر ہم کیا ہیں. لیکن ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے, تو کیا وہ کچھ بھی نہیں تھے؟ ان کا کچھ بھی نہیں ایک اور ریفرنس تھا, ریفرنس مختلف تھا. ریفرنس یہ تھا کہ ان کی طلب اتنی زیادہ تھی کہ ان کے سامنے اپنی حیثیت کچھ بھی نہیں تھی اس طلب کے وقت. ایک آدمی کا ہاضمہ بہت اچھا ہو اور وہ چار روٹیاں کھا سکتا ہو, اس کا آپ دو روٹیاں کہہ دیں اور آپ کہہ دیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, تو وہ تو ٹھیک ہی تو کہتا ہے, یار اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا, ابھی تو آدمی ٹھیک ہے نا. اور ایک آدمی ہیپیٹائٹس کا مریض ہے اور اس کا دل جو ہے نا وہ گانے کو نہیں چاہتا, وہ چار نوالے کہتے ہیں الحمدللہ آج بہت گایا, ٹھیک ہے نا, وہ ٹھیک ہی تو کہتا ہے, اس میں تو بہت گایا, چار نوالے اس کے لحاظ سے تو بہت ہیں. تو یہ بات ہے کہ جو لوگ صحت مند ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, سلیم الاستعداد جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, ان کی اپنے موجودہ حالت پہ نظر ہوتی ہے اور طلب ان کی آگے کی ہوتی ہے, لہٰذا اپنے آپ کو پھر اپنے بڑوں پہ نظر ہوتی ہے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت طالب علم نے فرمایا کہ ہمارے دستار بندی کا جب فیصلہ ہو گیا کہ دستار بندی کرنی ہے, کہتے ہم طلبہ جو ہے نا جمع ہو گئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ تو ہم لوگ کو تو علم کی ہوا بھی نہیں لگی, تو یہ تو اگر ہماری دستار بندی ہو گئی تو ہم کو تو لوگ علماء کہیں گے, اس سے بدنام ہوگا مدرسہ, تو یہ تو مناسب نہیں, چلو چلتے ہیں اور اپنے استادوں کو کہتے ہیں دستار بندی رکھا دے, دستار بندی رکھا دے. چلے گئے مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ جو ان کے استاد تھے, ان کے پاس گئے کہ حضرت مدرسے کو بہت نقصان ہو جائے گا آپ لوگ اگر ہمارے دستار بندی کر لیں گے, تو لوگ ہمیں عالم سمجھیں گے اور ہمیں علم کی تو ہوا بھی نہیں لگی, تو ایسا ہو جائے گا کہ پھر تو مدرسے کی بدنامی ہوگی, لہٰذا آپ دستار بندی رکھوا دیں. کہتے ہماری بات سن کر استاد کو وجر آ گیا, ارے پر میں ہاں تمہیں یہی کہنا چاہیے, تم ٹھیک ہی کہتے ہو, اپنے استادوں کے درمیان انسان جب ہو تو اس کو ایسے ہی کہنا چاہیے, لیکن یاد رکھو ذرا باہر جاؤ گے تو تم ہی تم ہوگے, آگے میدان صاف ہے, ذرا باہر جاؤ گے پھر پتہ چلے گا آگے, مطلب جو ہے تم ہی تم ہوگے, میدان آگے تھا اور بات بالکل صحیح تھی. یعنی اب اس دور میں یہی ہے تو حضرات تھے جو کہ بس جن کا نام لیا جاتا ہے علم کے لحاظ سے, ٹھیک ہے نا, تو کیا مطلب ہے, مطلب یہ ہے کہ ان کو باوجود اتنے علم استعداد ہونے کے اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے, کیونکہ اپنے استاد جن کی نظر مولانا یعقوب نانوتی رحمۃ اللہ علیہ پہ ہو, مولانا خاتم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ ہو, حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ پر ہو, ہاں ایسے ایسے مطلب رئیس الاساتذہ پر ان کا جن کا نظر ہو, اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے, اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھیں گے, لیکن کیا حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوں گے, حقیقت میں تو بہت کچھ ہوں گے. تو یہاں پر جو ہے نا وہ یہی بات ہے کہ جو منتقل حضرات ہیں وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں کہتے, وہ کہتے ہم کچھ بھی نہیں, لیکن وہ اصل میں موجودہ حالت کے اعتبار سے کہتے ہیں, آگے جا کر تو ماشاء اللہ اللہ پاک ان کو بہت کچھ دیتے ہیں. پر میں مشاہد بعض دفعہ کسی نااہل میں شرم و حیا کا مادہ دیکھ کر اس امید پر مجاز بنا دیتے ہیں کہ جب وہ دوسروں کی تربیت کرے گا تو اس کی لاج اور شرم سے اپنی بھی حفاظت کرے گا, یہاں تک کہ ایک دن کامل ہو جائے گا. یہ طریقہ ہے بزرگوں کا, ذمہ دار بناتے ہیں, طریقہ اسی طریقے سے چلتا ہے. تو اس مسئلے میں دونوں حل موجود ہیں, ایک تو یہ بات ہے کہ جس کو خلافت دی جائے تو شیطان اس کے دل میں یہ وسوسہ نہ ڈالے کہ تو کامل ہو گیا. بہت سارے لوگ کوئی خط ہو سکتا ہے نا, وہ سمجھے کہ بھئی ہم تو کامل ہو گئے. ہاں جی, حضرت نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ کامل سمجھ کر تم لوگوں کو یہ دے دیا گیا ہو, بلکہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ واقعتاً جب انسان کسی اور کو بتاتا ہے اور اس کو اس بتانے سے جب عمل کرتا ہے فائدہ ہوتا ہے, تو اپنی نظروں میں خجل ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بتانے سے اس کو اتنا فائدہ ہوا, اگر میں خود اس کو حاصل کر لوں تو مجھے کتنا فائدہ ہوا, اس کو شرم آ جاتی ہے اور وہ بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. ہاں جی, تو وہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ مطلب چلتے چلتے وہ کامل بن سکتا ہے. بعض لوگ واقعتاً جو ہے نا مطلب اس سے جو ہے نا وہ بہت ان کو فائدہ ہوتا ہے. مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پیر مرید ایک عجیب چیز ہے کہ اس میں پیر مرید کی اصلاح کرتے ہیں, مرید پیر کی اصلاح کرتے ہیں. مطلب پیر جو ہے نا مرید کی اصلاح اس لیے کرتے ہیں کہ تلقین کرتے ان کو اور ان کو فائدہ ہوتا ہے, من جانب اللہ اللہ پاک ان کی مدد فرماتے ہیں. لیکن مرید جو ہے وہ جب عمل کرتا ہے اس سے جو نتائج اور ثمرات مرتب ہوتے ہیں, پیر اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو فائدہ ہوتا ہے, اس کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ جو ہے ماشاء اللہ وہ بھی ترقی کرتا رہتا ہے. تو اس طریقے سے بعض حضرات کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے نواز دیتے ہیں. فرماتے ہیں سالکین کو حق تعالیٰ ان کی لغزش پر جلدی سزا دے کر متنبہ فرما دیتے ہیں تاکہ غلطی کی اصلاح کرے, اور دوسروں کے واسطے ایک قاعدہ ہے عملی لہم ان کے دی متین, جنہیں حق تعالیٰ ڈیل دیتے رہے تاکہ دفتن پکڑ لے. چنانچہ جنید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے ایک حسین نصرانی لڑکے کو دیکھ کر سوال کیا تھا کہ کیا خدا تعالیٰ ایسی صورتوں کو بھی جہنم میں ڈالیں گے, چنانچہ اس بدنظری کی سزا میں قرآن بھول گئے. یہ حضرت نے فرمایا کہ جن لوگوں پہ اللہ کے کرم کی نظر ہوتی ہے ان کو اس دنیا میں ہی پکڑتے ہیں, اور اس طریقے سے پکڑتے ہیں کہ ان کو فائدہ ہو, یعنی اس کو وہ مطلب گویا کہ تکوینی طور پہ بتایا تھا کہ تیرا یہ کام ٹھیک نہیں ہے, یہ مجھے پسند نہیں آیا. ہاں جی, نتیجتاً اس کی اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے توبہ کر لیتا ہے. الحمدللہ میں آپ حضرات سے بارہا کہہ چکا ہوں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے الحمدللہ زندہ سلسلہ ہے, اللہ کا شکر ہے, مطلب بارہا اس کے ہمیں مطلب تجربے ہو جائے کہ ایک زندہ سلسلہ ہے. تو زندہ سلسلہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی شخص گڑبڑ کرتا ہے تو بعض دفعہ اس کو اسٹیشن پر بھی لایا جاتا ہے, واپس اسٹیشن پر بھی لایا جاتا ہے, مطلب جس کو یعنی جو گڑبڑ کرتا ہے تو اس کو ایسے حالات میں ڈال دیتا ہے کہ وہ مجبوراً تراتا ہے. تو یہ اللہ پاک کا اپنا کرم ہے, اللہ پاک کا کرم ہے کہ جس کو قبول فرما دے پھر اس کو چھوڑتے نہیں, پھر اس کا باقاعدہ خیال رکھتے ہیں کہ کوئی ادھر ادھر تو نہیں ہو رہا, کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں کر رہا. تو یہ اللہ پاک کا کرم ہے. اس دنیا کے اندر اگر کسی کے اوپر نگران بن جائے کوئی, اس سے بڑی بات اور کیا ہے اگر یہاں کوئی نگران ہو جائے, کیونکہ بعد میں جو ہے نا وہ قیامت میں اگر پتہ چل جائے تو یہاں تک کہ جنتی بھی افسوس کریں گے کہ ہم جو ذکر کر سکتے تھے اور ہم نے وہ ذکر نہیں کیا, کاش ہم اس وقت میں ذکر کر لیتے تو پھر افسوس ہی ہوتا. تو یہاں پر اگر کسی کو اللہ پاک توفیق دے دے اور یہاں سمجھ آ جائے اور ان کو بتا دیا جائے کہ تو کیا کر رہے تو غفلت میں, تو اس سے جنم اللہ فائدہ یعنی بہت ہوتا ہے. تو حضرت نے بھی یہ فرما دیا کہ جن کو اللہ پاک نوازنا چاہتے ہیں ان کو چھوڑتے نہیں, ان کو جو ہے نا جب بھی کبھی ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے کوئی اس کی زندگی تو ان کو فوراً پکڑتے ہیں. ہمارے سامنے واقعہ ہو چکا ہے, ہمارے ساتھی تھے, بہت جو ہے مطلب یہ ہے کہ یعنی کلی ڈولی زندگی گزار رہے تھے. ایک دن ہم پروف ریڈنگ کر رہے تھے حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مضمون تھا, وہ مضمون حضرت نے کچھ ایسے انداز سے لکھا تھا, حضرت مولانا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ کی وفات پہ لکھا تھا, تب حضرت کا دل جلا ہوا تھا, اس دل جلنے اور قلم بھی حضرت سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمولی قلم تو نہیں تھا, وہ اس انداز میں لکھا تھا کہ بس وہ جذب ہی جذب تھا. ہاں جی, تو وہ مضمون ہم پروف ریڈنگ کر رہے تھے اور دونوں ہواؤں میں اچھل رہے تھے, ویسے الفاظ تھے. تو جس پر وقت یہ مضمون ختم ہو گیا تو اس میرے ساتھی نے ہاتھ اٹھایا اور کہہ دیا اے اللہ مجھے ہدایت دے دے, اور اسی وقت میرے دل نے کہہ دیا کہ اس کو ہدایت مل گئی, اس کو قبول کر دیا گیا. اچھا, اب وقت گزر رہا ہے, نتیجہ سامنے نہیں آ رہا, مطلب وہ وہی زندگی گزار رہا ہے, کیا بات, قبولیت کیا ملامات تو ہیں لیکن ابھی نتیجے سامنے نہیں آئے, کیا بات ہے. تو بعض دفعہ اللہ پاک زبان سے نکال لیتے ہیں بعض دفعہ. میں نے اس کے کسی دوست سے کہا, میں نے کہا یار اس کو بتاؤ کہ یہ آ جائے خود, کیونکہ اس کی قبولیت ہو گئی ہے, اور اگر یہ خود نہیں آئے گا تو اس کو اسٹریچر پہ لایا جائے گا. تو یہ والا طریقہ مشکل ہے, اس طریقے پہ نہ آئے تو اچھا ہے, خود اپنی مرضی سے آ جائے تو آسانی سے آ جائے گا, اس کی ہو گئی قبولیت. یہ بات میں نے کی, اس دوست نے اس کو پہنچائی نہیں پہنچائی واللہ عالم, میں نے ابھی تک تحقیق نہیں کی. تقریباً ایک مہینے کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور چھ مہینے کے لیے چارپائی پہ رک ہو گیا. اس چھ مہینے میں اس نے داڑھی بھی رکھی, اس نے جو ہے نا مطلب یہ کہ تسبیح بھی شروع کر لی, درود شریف پڑھنا شروع کر لیا, نمازیں شروع ہو گئی, ساری چیزیں الحمدللہ وہ چل پڑی, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ اسموکنگ کرتا تھا, یہ ایک چیز رہ گئی. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ میں نے ایک ساتھ سے میں نے کہا کہ اب میں اس بات کے انتظار میں کہ اسموکنگ کب چھوڑتا ہے. ایک دن اس نے اسموکنگ بھی چھوڑ دی. میں نے ایک دن بھی اس کو نہیں کہا تھا کہ تم کپڑے تبدیل کر لو, ایسے کپڑے نہ پہنو یا ایسا کام نہ کرو, ایک دن بھی نہیں کہا تھا. جب اس نے اسموکنگ چھوڑ دی تو پھر ان سے میں نے پوچھا, میں نے کہا اسموکنگ کیوں چھوڑ دی؟ مجھے کہتے ہیں کہ میں درود شریف پڑھتا تھا تو دل میں آیا کہ اس گندے منہ سے میں درود شریف پڑھتا ہوں جس سے میں اسموکنگ کرتا ہوں, یہ مناسب نہیں ہے. اب درود شریف کی برکت دیکھ لو, اسموکنگ اللہ تعالیٰ نے چھڑوا دی, اب ماشاءاللہ وہ گزر گئے, اللہ والا اللہ پاک نے اس کو بربرا فضل کر دیا. تو یہ چیز ہے کہ جس کو اللہ قبول فرما دے تو اس کو پھر جو ہے نا وہ رکھتے ہیں. اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا تھا, وہ ماشاءاللہ وہ بعد میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا, لیکن بہرحال اس وقت دچکا تو بہت لگ گیا. تو اللہ جل شان جس پہ بھی فضل فرمانا چاہیں ان کے ساتھ ایسے معاملہ ہوتا ہے. قرآن بعض دفعہ غیر کامل کو مشائخ اجازت دیتے ہیں کہ شاید کسی طالب مخلص کی برکت سے اس کی بھی اصلاح ہو جائے, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پیر نہ آ لے, ان کا مرید کوئی مخلص آ گیا تو طالب صادق کو حق تعالیٰ اس کے صدق خلوص کی برکت سے نواز دیتے ہیں, اور جب وہ کامل ہو جائے تو پھر حق تعالیٰ اس پیر کو بھی کامل کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی تکمیل کا ذریعہ بنا تھا. یعنی یہ بعض دفعہ ایسے ہو جاتی ہے کہ کوئی پیر نہ آ لے, لیکن نیت تو اس کی ہے, اب کام تو کر رہا ہے بے شک, مطلب جس کو کہتے ہیں گرتے پڑتے کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے. اب اللہ پاک فضل فرماتے ہیں, خود اعتبار کرتے ہیں, شیخ نہیں کرتا اللہ ہی کرتے ہیں. کوئی اللہ کا مخلص طالب آ گیا اور اس کو طلب کی برکت سے کام اس کا بن گیا, تو بن گیا تو ظاہر ہے اب یہ پھر اللہ پاک کا سنت یاری ہے کہ جس کے ذریعے اس کو کامل کر دیا اس کو کیوں خالی چھوڑے گا, تو اس کو بھی ساتھ کامل کر دیتے. وہ ایک دفعہ اس طرح ایک ڈاکو پیر تھے, تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے وہ کوئی مرید عبد الرحمان وہ مخلص تھے, تو بن گئے تو اب ان کو بڑا ہی مطلب ظاہر مقامات منتشر ہوتے تھے سب لوگوں کے ہر قسم کے. ایک دن سوچا کہ اپنے مرید اپنے پیر کا مقامات کیا ہوں گے, تو بہت اونچے مقامات ہوں گے. اب بار بار غور کر رہے ہیں کہیں پر نظر نہیں آ رہا, کہ یہ بہت ہی زیادہ ہے, ایسے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہے. چلو میں اپنے پیر سے پوچھ لوں کہ آپ کا مقام کیا ہے. تو پیر کے پاس ہونے کے حضرت ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ حضرت مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کا مقام کیا ہے, میں نے بہت غور کیا تو یہ کیا مطلب کہاں پر ہے آپ. تو اس کو سنتے ہی وہ پیر رو پڑا, ان کے قدموں گر میں گر گیا کہ میں تو ایسا ہوں, میں نے تو اس وجہ سے کام شروع کیا تھا, اب چونکہ آپ آ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نواز دیا ہے تو میرے لیے بھی دعا کر لو کہ اللہ پاک میرے کو بھی قبول کر دے. اب اس مخلص مرید نے دعا کر لی, اللہ پاک نے اس کو بھی مقام دے دیا, اس کو اس سے جا رہے ہوگی تو اس کی طرف سے کچھ وہ تو نہیں ہے نا, وہ جو توبہ اس نے کر لیا وہ توبہ ہی اس کا بہت کچھ ہے نا, جو اس نے توبہ کر لیا بعد میں ذریعہ تو بن گیا وہ. اس وجہ سے بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. فرمایا مقصود تربیت میں محض حالات کی اطلاع اور معالجہ کا استفسار ہے. معلم جس طریقے سے چاہے معالجہ کرے, اور معرفت مقصودہ وہی ہے جس کا شارع نے حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کا عقیدہ رکھو اور ان کے تصرفات کا احتجاج رکھو. یہ تصرفات تمام عالم میں ہیں جن میں انسان کے اندر تصرفات زیادہ عجیب ہیں. فرمایا کہ تربیت کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو مرید ہے وہ اپنے شیخ کو اپنے حالات سے آگاہ کرتے ہیں, پھر اللہ جل شانہ اس کے شیخ کے دل پر جو جیسے القاء فرما دے اس کی تربیت کا نظام, اس کے مطابق جو ہے نا اس کی وہ جو ہے نا وہ اس کو تلقین کرے, تو اللہ جل شانہ پھر اس کا علاج فرما دیتے ہیں. تو آگے جا کے فرمایا کہ معرفت جو ہے مقصود وہ یہی ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو شریعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے اس کے ذریعے ہم لوگ اللہ جل شانہ کی معرفت حاصل کر لیں, کہ اللہ پاک کی صفات کا ہم کمال کا عقیدہ رکھیں کہ اللہ پاک کی صفات کتنے کمال ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو تصوف کے اندر ہم جو سلوک طے کرتے ہیں یہ اصل میں صفات الہی کے مشاہدے ہی ہوتا ہے, یعنی ہم صفات الہی کا مشاہدہ کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ دیکھ ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ سے ہم شروع کرتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ میں جو پہلے ابتدائے ہوتے ہیں مبتدی جو ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لا معبود الا اللہ, وہ کہتے ہیں لا معبود الا اللہ, اور پھر اس کے بعد جو متوسط ہوتا ہے وہ کہتے ہیں لا مقصود الا اللہ, میرا کوئی اور مقصود ہے ہی نہیں اللہ کے علاوہ. اور اس کے بعد جن کو اللہ پاک آگے نواز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں, سب کے سامنے تو نہیں کہتے لیکن کہتے ہیں لا موجود الا اللہ, ان کا اللہ کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آئی, ہر چیز کے اندر اللہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر دیکھتے ہیں, ان کو پھر یہ حالت ہوتی ہے. اب دیکھیں اللہ پاک کے صفات کا مشاہدہ ہے, یعنی جو ابتدا شروع کرتے ہیں لا معبود الا اللہ سے, پھر اس کے بعد لا مقصود الا اللہ ہے, پھر اس کے بعد لا موجود الا اللہ ہے. تو جس کے دل میں اللہ ہی اللہ ہو اس کو کبھی غیر پہ نظر ہوگی, اور جس کو غیر پر نظر ہے اس کے دل میں اللہ ہے, دونوں بات آپ دیکھ لیں. جس کو غیر پہ نظر ہے اس کو اللہ پہ نظر نہیں, اور جس کو اللہ پہ نظر ہے اس کو غیر پہ نظر نہیں. جس دل میں اللہ آ جائے اس دل میں پھر مخلوق کی گزر نہیں ہوتی. مخلوق کو محض اعلیٰ سمجھتے ہیں, یہ اعلیٰ ہیں مطلب اللہ پاک ان کو چلا رہے, ٹھیک ہے کسی سے کیا کام لے رہے, کسی سے کیا کام لے رہے, کسی سے کیا کام لے رہے, لیکن چلانے والے ہاتھ اس کو نظر آتے ہیں, ان کو دونوں ہاتھ نظر آتے ہیں. جو اللہ کا حقیقی ہاتھ ہے وہ بھی نظر آتا ہے, اور اس کو جو انسان جو کاذب ہے وہ اس کا بھی ہاتھ نظر آتا ہے. اس کے ہاتھ کی وجہ سے وہ شریعت کے اوپر چلتا ہے, اور اس دوسرے ہاتھ کی وجہ سے وہ معرفت الہی حاصل کرتا ہے. تو معرفت وہ ہے, ہاں جی, شریعت پر چلنا وہ تو ظاہر انسان اپنے عمل کا ذمہ دار اپنے آپ کو سمجھے گا تو شریعت پہ چلے گا نا. اگر اپنے عمل کا ذمہ دار نہیں سمجھے گا تو شریعت پہ کیسے چلے گا؟ تو شریعت پہ چلتا ہے اس ہاتھ کی وجہ سے جو اپنا ہاتھ نظر آتا ہے اس کو. اور طریقت اور جو ہے نا مطلب یہ کہ معرفت کے اونچے مقامات کو حاصل کرتا ہے اس اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے. تو یہ جو ہے نا مطلب اس سے وہ آگے بڑھتا ہے. فرمایا بزرگوں سے حاصل کرنے کی کیا چیز ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا کہ کچھ اعمال معمور بہا ہیں ظاہراً اور باطناً, نیز کچھ اعمال منہی ہے ظاہراً اور باطناً. پھر ہر دو قسم میں کچھ علمی اور عملی غلطیاں ہوتی ہیں. مشائخ طریق طالب کی حالات سن کر ان عوارض کو سمجھ کر ان کا علاج بتا دیتے ہیں. ان پر عمل کرنا طالب کا کام ہے, اور اعانت کے طریق کے لیے کچھ ذکر بھی تجویز کر دیے جاتے ہیں. تقریر سے مقصود اور طریق دونوں معلوم ہو گئے. فرمایا اب دیکھے سوال کسی نے کیا ہے کہ بزرگوں سے کیا چیز حاصل کیا جاتا ہے, بزرگوں کے لیے کے پاس ہم کس لیے جاتے ہیں؟ فرمایا کچھ اعمال ہیں جس کے کرنے کا حکم ہے, کچھ ظاہر کے ہیں کچھ باطن کے ہیں. ظاہر کے کون سے ہیں؟ نماز, روزہ, زکات, حج وغیرہ. اور باطن کے کون سے ہیں؟ باطن کے جو ہے نا وہ جو ہے وہ اخلاص پیدا کرنا چاہیے, اور تواضع پیدا کرنا چاہیے, اور رضا کی حالت حاصل کرنی چاہیے, اللہ کی محبت کو حاصل کرنا چاہیے, ٹھیک ہے نا, عاجزی کو حاصل کرنا چاہیے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ اپنے دل میں حاصل کرنی چاہیے, دل کی وہ کیفیات ہیں. اچھا, اس طریقے سے کچھ چیزیں جن سے روکا گیا ہے, مثلا حرام میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے, شراب نہیں پینا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, غیبت نہیں کرنا چاہیے, اس طرح حسد نہیں کرنا چاہیے, کینہ نہیں کرنا چاہیے, بغض نہیں کرنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے, عجب نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ظاہر باطن کی وہ چیز جس سے ممانعت ہے. پھر فرمائے اس میں ہر دو قسم میں کچھ علمی غلطیاں ہوتی ہیں اور کچھ عملی غلطیاں ہوتا ہے. تو شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ مریض کی ان علمی غلطیوں کو بھی دور کریں. علمی غلطی مثال کے طور پر دیکھ لیں, تکبر اور خودداری یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اب خودداری کیا ہے, تکبر کیا ہے؟ خودداری کیا ہے, تکبر کیا ہے؟ شیخ بتاتا ہے اس کو, میں نے سمجھاتا ہے کہ یہ تکبر ہے, یہ خودداری ہے. اس طریقے سے تواضع اور تذلل یہ دونوں چیزیں قریب قریب ہیں, احساس کمتری وغیرہ, تو اس کا بھی فرق بتاتا ہے. تو اس طریقے سے کچھ علمی غلطی اور کچھ عملی غلطیاں ہوتی ہیں. عملی غلطیاں مثال کے طور پر ریا, اس کو حاصل ریا نہیں ہے اس میں اور وہ ریا سمجھ رہا ہے, اور ریا نہیں سمجھ رہا اور ریا اس میں ہے. خوشو اس کو حاصل ہے اور سمجھ نہیں رہا, اور خوشو اس کو حاصل نہیں اور سمجھ رہا ہے. مطلب پریکٹیکلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان بعض دفعہ ایک چیز حاصل ہوتی ہے اور وہ اس کو جاننے نہ جاننے کی وجہ سے سمجھتا ہے کہ مجھے حاصل نہیں, اس کے پیچھے روتا رہتا ہے. ہاں جی, تو شیخ اس کو بتا دے تو مجھے حاصل ہے, اس کو تسلی دیتا ہے. ایک آدمی بے فکر ہوتا ہے, اس کو پرواہ نہیں, وہ کہتے میں ٹھیک ہوں, اس کو شیخ بتا دے بھائی تم ٹھیک نہیں ہو, تو میں تو یہ مسئلہ ہے. تو یہ مطلب کچھ علم اور عملی غلطیاں ہوتا ہے. تو شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے حالات سن کر, اس تمام کیفیات کے احوال کو دیکھ کر وہ فیصلہ کر لے کہ اس کی حالت کیسی ہے, پھر اسی حالت کے مطابق اس کا علاج بتا دیتے ہیں. اس پر عمل کرنا پھر طالب کا کام ہے, عمل شیخ نہیں کرے گا. عوام کا طریقہ کیا ہے, بس ایک نظر سے بنا دو جی, اس کا مطلب ہمیں تو کچھ نہیں کرنا, کوئی ایسا تعویذ کر دو جس سے ہمارے سارے کام ہو جائے, بس تعویذ سے سارے کام ہو جائیں گے, نظر سے سارے کام ہو جائیں گے, اصل میں نظر جو ہے نا لوگ دیکھتے ہیں کہ نظر سے کام ہو گیا, لیکن نظر کے پیچھے جو تھا وہ نہیں دیکھتے. جو نظر کے پیچھے بہت کچھ ہوا ہے وہ نہیں دیکھتے, وہ تو اصل میں بہت کچھ پیچھے ہو چکا ہوتا. شاہ بکرم رحمۃ اللہ علیہ کا جو واقعہ ہے, کتنی خدمت کے بعد وہ نوالے کے اندر سب کچھ دے دیا, تو وہ اب ہم کہتے ہیں ہمیں بھی شیخ نوالہ دے دے بس سب کچھ, سب کچھ حاصل ہو. بھائی اس نوالے کو بناؤ تو صحیح, وہ بنائیں گے آپ اپنے عمل سے. اس نوالے کے اندر جان آئے گی, جب وہ بن جائے گی تو شہ دے دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو خود عمل کرنا پڑتا ہے, یہ نہیں کہ اس کے لیے شیخ کام کر رہے ہیں. یہ جو جاہل پیر ہوتے ہیں, جاہل پیر اور جاہل مرید, تو وہ جاہل پیر مریدوں کو یہ بتایا تھا کہ ہم تمہارے لیے سب کچھ کر دیں گے, تمہیں پرواہ نہیں. حضرت علامہ نواز صاحب نے اس قسم کے پیر کا واقعہ لکھا تھا کہ وہ گاؤں میں آتے تھے, گاؤں میں, اب گاؤں کی چودھری وودھری ان کے اوپر ڈورے ڈالے ہوئے تھے. تو ایک دفعہ چودھریوں نے کہا کہ پیر صاحب آپ بڑے دبلے پتلے ہو گئے ہیں, کیا بھائی کچھ کہیں پیا کریں. اس نے کہا کیا کروں, آپ لوگ کے سب کام کرنے پڑتے ہیں, مجھے آپ کے لیے نماز پڑھنی ہوتی ہے, مجھے آپ کے لیے روزے رکھنے ہوتے ہیں, مجھے آپ کے لیے حتیٰ کہ پوری سرحد پر بھی چلنا پڑتا ہے مجھے, اب میں کیا کروں. تو ظاہر دبلا پتلا نہیں ہوگا تو کیا ہے. چودھری صاحب نے کہا یہ تو بڑا ہمارا مخلص ہے, تو چلو جو نے کہا چلو پیر صاحب میں نے آپ کو فلاں قید دے دیا, خوش ہو گیا. تو پیر صاحب کو تو پتہ تھا ان چودھریوں کا کیا پتہ, آگے مکر جائے. تو نے کہا اچھا قبضہ کرا دو گاؤں میں ہزار. وہ آئے, وہ پتلی پتلی کے لیے آنے تھی, ہاں جی. اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ چودھری صاحب تو جا رہے تھے, ان کا تو روزمرہ کا کام تھا, پیر صاحب کیسے جاتے, ہاں جی. اب دو تین اسٹیپ گئے, اب لڑک گئے, ادھر سے لڑک گئے, اس نے پیچھے سے ایک لات ماری, کہتے ہیں کلیان تو جا نہیں سکتے, اس پولیس رات پہ جاؤ گے, یہ کہاں سے تو نہیں واضح کر لیا, بس سارے کا سارا ختم ہو جائے. ہم دیکھ لیں پیر بھی ایسا, مرید بھی ایسا, جیسے روح ایسے فرشتے, ہاں جی. تو اس میں جو ہے نا وہ یہ بات ہے کہ یہ جو ہے نا یہ عوامی غلطی ہے. عوام سمجھتے پیر سارا کچھ کرے گا, ہم کہتے ہیں پیر بھی کچھ نہیں کرتا, پیر خود اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا, دوسروں کو کیا سنبھالے گا. کرتا اللہ ہے, کرتا سب کچھ اللہ ہے. ہاں یہ بات ہے کہ راستہ اللہ پاک نے ایسا بنایا کہ پیر کے سامنے آؤ گے, ان کے سامنے سب کچھ بتاؤ گے, وہ تمہیں مطلب میں اس کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا, اس کے دل میں تمہارے لیے ڈنس ڈالوں گا, اور اس طریقے سے سلسلے کو جاری رکھو گے, تمہارا کام میں کروا دوں گا. تو کرتے تو اللہ ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو بھی عمل کرنا پڑے گا, اس کے لیے پیر کو بھی مخلص ہونا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں پیر میں سات نشانیاں ڈھونڈو, سات نشانیوں کے بغیر اس کے پاس نہ جاؤ. پہلے دیکھو کہ اس کو فرزین علم حاصل ہے یا نہیں, دوسری بات اس علم پر اس کو عمل حاصل ہے یا نہیں, تیسری بات وہ صاحب صحبت ہے یا نہیں, اس کی صحبت کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے یا نہیں. یہ دیکھیں نا شجرہ جو لگا ہوا ہے, اس شجرہ میں جو مشائخ ہیں ان سب کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے, اور اس کی باقاعدہ تحقیق ضروری ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں, بزرگی کی لائن کی باتیں نہیں ہیں, جیسے محدثین حدیث کی سند ملاتے ہیں, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سنا, فلاں, پھر اس پہ اعتماد کرتے ہیں, اور حدیث مسئی اور کمزور اسی وجہ سے بنتا ہے. تو اسی طریقے سے کسی کی جو نسبت ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی نسبت اس کو حاصل ہے یا نہیں, اس کو دیکھنا چاہیے. تو بہرحال یہ اعتماد کا سلسلہ ہے, اور اعتماد کا سلسلہ جو ہے نا وہ اس طریقے سے آپ سے سن کر چلتا ہے. تو چوتھی بات یہ کہ ان کو ان کی طرف سے اجازت حاصل ہے یا نہیں. پانچویں بات یہ کہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر وہ پریکٹیکل ہے, لوگوں کو فیس حاصل ہوتا ہے نظر آتا ہے یا نہیں. مثلا وہ پہلے گڑبڑ تھے, اب ٹھیک ہونے لگے, بہتر ہونے لگے, معاملات درست ہونے لگے, بادات درست ہونے لگے, ہاں جی عقیدے درست ہونے لگے, تو ظاہر ہے مطلب اس پیر میں فیض ہے. پانچویں بات, چھٹی بات یہ کہ اصلاح کرتا ہوں مروت نہ کرتا. مروت کس کو کہتے ہیں, وہ یہ کہ میں اگر بھیڑ بنانا چاہوں نا کہ ہاں میرے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہوں, تو پھر کیا کروں گا, میں سب کے لیے گنجائشیں نکالوں گا, ہاں ہر ایک کو کہہ دوں گا بس تجھے تو یہ مل گیا, تجھے تو یہ مل گیا, یہ ہو جائے گا. ان کو بشارت سے سناؤں گا, کوئی میرے پاس جیپ لائے گا, کوئی میرے پاس کار لائے گا, کوئی میرے پاس جو ہے وہ کیا چل رہا ہے, میرا بھی بھلا ان کا بھی بھلا, ٹھیک ہے نا. حالانکہ دونوں کا نقصان ہوگا, نقصان دونوں کا ہوگا. تو یہ جو ہے نا یہ مروت ہے. ایک دفعہ مجھ سے دفتر میں کسی نے پوچھا کہ سودی قرضہ پہ میں گھر بناؤں, ہاؤس کا بلڈنگ کارپوریشن فائنانس کارپوریشن دیتے ہیں نا قرضہ, میں نے کہا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اچھا اس کے بعد 12-13 سال کے بعد اس نے کہا کہ جی مجھے بڑے مسائل ہے. جی کیا مسائل؟ کہتے جو سودی قرضہ لیا تھا اس کے بڑے مسائل ہے. لیکن میں نے آپ نے مجھ سے پوچھا تھا نا, کہتے ہاں. میں نے کہا پھر میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ آپ نے بتایا تھا نہ لو. میں نے کہا پھر آپ نے کیوں لیا تھا؟ کہتے ہمارے پیر صاحب ہیں ان سے میں نے پوچھا تو اس نے کہا آپ تو مجبوری سے لے رہے ہیں نا. تو کہتے میں نے کہا جی مجبوری سے. کہتے پھر کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے اب مجبوری سے سارا جائز ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ اس قسم کی جب بات ہو, ایسے لوگوں کو ایسے پیر پسند ہوتے ہیں جو ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیں, ان کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں لگائے. ہاں جی, مطلب یہ ہے کہ وہ رند کے رند رہے, ہاتھ سے جنت میں گئی. ہاں تو یہ بات ہے کہ بس وہ کر بھی رہے ہیں سب کچھ, رنڈی بھی نچا رہے ہیں اور سود بھی کھا رہے ہیں اور لوگوں پہ ظلم بھی ہو رہا ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے, اور بس پیر صاحب زندہ باد, جنت بھی مل رہی ہے. تو یہ بڑی آسان بات ہے, بہت آسان بات ہے. تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے. یہ پیر صاحب کا جاگیر نہیں ہے. سمجھ, یہ کوئی پیر صاحب کا جاگیر نہیں ہے. جنت اللہ دیتا ہے, وہ پیر نہیں دیتا. تو بہرحال یہ بات ہے, اس میں اس قسم کی باتیں اگر ہو تو اس سے بچنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہم سب کو بچائے. اور میں امراض باطنی میں تعبیر ضرور ہوتا ہے. صوفیہ نے اس کو مسارقت سے تعبیر کیا ہے. صحبت صالح کا اثر تو ایک مسارقت کے بعد مشارکت ہو جاتی ہے, کہ دونوں کے انوار سے منور ہو جاتے ہیں. اور صحبت بد کا اثر ہوتا ہے کہ مسارقت کے بعد مبارکت ہو جاتی ہے, کہ دونوں طرف سے بجلی چمکتی ہے اور سوختن اور فروختن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. دونوں کا دین جل کر خاک کیا ہو جاتا ہے. اور میں صحبت صالح ترا صالح کنس یا سر در صحبت با اولیا بہتر ست سالہ تعدبیریا. تو صحبت کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتے ہیں کہ انسان ایک دل دوسرے دل سے چوری کرتا ہے. مسارکت چوری کو کہتے ہیں, مطلب ایک دل دوسرے دل سے چوری کرتا ہے. مطلب ایک دل کے اندر شر ہے, تو وہ اس کے قریب آپ جائیں گے تو آپ کے دل میں بھی شر پیدا ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. مطلب آپ بھی اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گا. اور اگر اس کے اندر خیر ہے تو وہ دوسرے کے دل میں بھی خیر آ جاتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ آپ کسی گرم چیز کو, دھیکتی ہوئی آگ کو آپ کسی ٹھنڈے کمرے میں رکھتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائے گا, وہ گرم چیز ٹھنڈی ہو جائے گی, روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گی. اور جو ٹھنڈی چیزیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی, تھوڑی سی گرم ہو جائیں گی. اب چونکہ وہ ٹھنڈی چیزیں زیادہ ہیں لہٰذا تھوڑی تھوڑی گرم ہو جائیں گی, اور گرم چیز جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہے تو لہٰذا وہ بہت زیادہ ٹھنڈی ہو جائے گی, روم ٹیمپریچر پہ آ جائے گی. تو اب یہ مسارقت ہے. ٹھنڈی چیز نے گرمی کو کیچ کر دیا, چوری کر لی, اور گرم چیز نے ٹھنڈک کو کیچ کر لیا, ہاں جی, اور وہ ٹھنڈی ہو گئی. تو دونوں ایک دوسرے کو متاثر کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے اگر آپ ایک نیک صحبت میں بیٹھے جو آپ کی صحبت آپ سے بہتر ہے تو آپ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. السلام علیکم. تو ٹھنڈی چیزیں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں, وہ جو ہے نا وہ گرمی کیچ کر لیتے اور گرم چیزیں ٹھنڈی کو کیچ کر لیتی. اسی طریقے سے اگر کوئی اچھا آدمی ہے, اللہ والا ہے, وہ بیٹھ گیا عوام کے درمیان تو عوام کی حالت بہتر ہونی شروع ہو جائے گی, لیکن خود اس بیچارے کی حالت پتلی ہو جائے گی. اس کے اوپر دوسروں کا اثر ہوگا نا, اس کی حالت پتلی ہو جائے گی. اب اس کو جنریٹر کے پاس دوبارہ جانا پڑے گا. جنریٹر کیا ہے؟ ذکر کرے, مراقبہ کرے, استغفار کرے, مطلب وہ اپنا چلائے اپنا کام رات کو, ٹھیک ہے نا. پھر دوبارہ اس کیفیت کو حاصل کرے, اس چیز کو حاصل کر لیں. اب دوبارہ وہ گرم ہو جائے گا, پھر صبح آئے گا, پھر جو ہے نا وہ تو گویا کہ انرجی آہستہ آہستہ ادھر سے ٹرانسفر ہوتی رہے گی. عوام کا بھی فائدہ ہوگا اور ان کا بھی فائدہ ہوگا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا, وہ بیچارہ بالکل خالی کورا ہو جائے گا اور عوام کا فائدہ بھی رک جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو یہ والی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ میں میوات جاتا ہوں صلحا کے مجلس میں, صلحا کے ساتھ جاتا ہوں, پھر بھی عوام کے ساتھ ملنے سے میرے دل کی حالت بدل جاتی ہے. پھر میں یوں کرتا ہوں کہ یا سہارنپور شریف جاتا ہوں یا رائے پور شریف جاتا ہوں یا مسجد میں اعتکاف کرتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ جو کمی آئی ہے عوام سے ملنے کی وجہ سے, اب اس کو پورا کرنے کے لیے تین راستے تھے حضرت کے پاس. دو خانقاہیں تھیں کہ وہاں جا کر ذکر کرتے, اور یا پھر یہ کہ اگر وہ نہیں تو پھر مسجد میں اعتکاف کرنی, مسجد میں اعتکاف سے بھی نورانیت آتی. تو مطلب یہ ہوا کہ دونوں کا اوپر اثر ہوتا ہے, صحبت کا, صحبت کا دونوں کا اثر ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ بری بری صحبت ہے تو بس پھر تو تباہی, اور اگر اچھی صحبت ہے تو ماشاء اللہ فائدہ. تعلیم و تعلم کا مقصود یہ ہے کہ آدمی خدا کا ہو جائے, مگر آج کل علم نے صرف تعلیم و تعلیم ہی کو مقصود سمجھا ہے, عمل کا اہتمام نہیں کرتے, محض الفاظ پر اکتفا کرتے ہیں, ان کو غلط تک نہیں پہنچاتے. غرض علماء کو تاثیر علم کے بعد طریقے سلوک یا جذب کو حسب تجویز شیخ اختیار کر کے اصلاح نفس کرانا چاہیے. ایہ القوم الذی فی المدرسہ کل ما حسدتم وسوسہ, علم نبوت ارم علم غیر علم عاشقی, ما بقی تلبیس ابلیسی شقی, علم رسمی سر بسر قیلست قال, نے ازو کیفیت حاصل نحال, علم چی بود آنک را بنوائے عدت, زنگ گمراہی زدل بزدائے عدت, ای حوسرا استرت بیرو کند, خوف و خشیت در دل فرزوں کند, تو ندانی جز یجوز و لا یجوز, خود ندانی کی تہوری یا وجوز, علم چو بدل زنی آرے بوت, علم چو برتن زنی مارے بوت. یہ علماء کے لیے حضرت نے فرمایا کہ تعلیم و تعلم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان خدا کا ہو جائے. فرمایا جو ان علماء نے اس چیز کو نہیں سمجھا, وہ صرف الفاظ کی لکال میں پھنس گئے, ان کو اصل چیز حاصل نہیں ہوتی. فرمایا اس کے لیے انسان کو کسی شے کے پاس جانا چاہیے اور حالت جذب حاصل کرنی چاہیے. حالت جذب سے مراد نہیں کہ مجذوب بن جائے, حالت جذب سے مراد یہ کہ کیچ کر لیں, ٹھیک ہے نا. حالت جذب حاصل کرنا چاہیے اور اپنے شے سے اصلاح کروانا چاہیے. تو فرمایا ایک قوم جو کہ مدرسے میں بیٹھے ہو تو میں وسوسے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا, مولانا روح رحمت سے خود جو ہے نا وہ مفتی تھے, تو ایسے ان کی باتیں ویسی نہیں ہیں. علم نبوت غیر علم عاشقی, ماں بقی تلویس ابلیس شقی, کہتے جو علم جو ہے نا عاشقی بغیر ہو وہ ابلیس شقی کی میراث ہے, مطلب ظاہر مطلب وہ ان کی طرف چلی جاتی ہے. علم رسمی سر بسر کی لست و کال, نہیں ازو کیفیت حاصل نہ حال, جو علم رسمی حاصل کر لیتے وہ صرف کی رکال میں پھنس جاتا ہے, اس کو کوئی کیفیت اور کوئی حال نہیں حاصل ہوتا. علم چوبر آ کے رب مایادت, زنگ گمراہد دل بزدایت, کہتے جو یعنی اگر مطلب آپ لوگ جو ہے نا وہ اگر علم سے آپ کو راستہ نظر نہیں آیا تو وہ تو مطلب یہ ہے کہ وہ گمراہی کی طرف جا رہا ہے. ای اوسرا اسرت بیرو کو ند, اس حوث کو اگر اپنے دل سے نکال دو, خوف خشد دل فرزو کو ند, اپنے دل کے اندر خوف خشد کو دولت کو بڑھا دو, تو نہ دانے جز یجوز و لا یجوز, تو یجوز جائز ہے لا یجوز جائز نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتا, خود ندانی کی تہور یا وجود, اور تو یہ خود نہیں جانتا کہ تہور ہے یا بوڑھیا ہے, مطلب یعنی خود تمہاری کیا حالت ہے. علم چو بردن زنی آرے بوت, علم چو برتن زنی آرے بوت, علم اگر دل کے لیے حاصل کیا جائے تو پھر تو دوست ہے, اور اگر یہ نفس کے لیے حاصل کیا جائے تو پھر جانا اسلام ہے. اللہ جل شانہ سب کو اصل نعمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت توڑا ہے تو میں ذرا اوپر جاتا ہوں کیونکہ کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں, تو ذرا ان سے بات کروں.